بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنصروا فقد نصرهم الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن رانا بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا الكفر وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. خداوند عالم نے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مبعوث فرمایا ہے. آپ کی ذات گرامی کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کی حاجت نہیں رہی. حضور کی یہ شان اس بات کو ظاہر کرتی ہے بے ست مستقی سے لے کر تا قیام قیامت مخلوق کی ہدایت کے لیے آپ کی ذات بابرکات کافی اشار ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی, اگر آپ کا دین قابل عمل نہ ہوتا, اگر آپ کا اسوہ حسنہ کسی دور میں کسی زمانے میں قابل عمل نہ رہتا, اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے فیوض و برکات کسی وقت کسی دور اور کسی زمانے میں منقطع ہو جاتے اور دوسرا نبی بھی مبعوث نہ کیا جاتا تو یہ کچھ بات بلکہ نظر کی. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو یقیناً اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو معروم نہ رکھتے, یقیناً کوئی اور نبی مبعوث کرنا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ ہے اللہ کے دین کو مخلوق تک پہنچانا. اگرچہ یہ آیات غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی تھی, لیکن حضور کا مشن جو ہے تا قیام قیامت جاری ہے اور ان کے مخاطب سب وہ لوگ ہیں جو کسی دور میں کسی ملک میں کسی جگہ بھی کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں یا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. ہم اور آپ سب اس کے مخاطب ہیں. ہم سے بعد ہمیں آنے والے لوگ جو ہوں گے وہ بھی اس کے مخاطب ہیں. شان نزول اور بات ہے, لیکن عموم آیت کو اسی پہ مقید نہیں کیا جا سکتا کہ وہی لوگ تھے جن سے کہہ دیا گیا وہ چلے گئے اور اس آیت کا مقصد پورا ہو گیا. اللہ کریم فرماتے ہیں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد الا تنصروہ, تو نے محمد الرسول اللہ کی امداد نہ کی, نصرت نہ کی, تعاون نہ کیا. اب دیکھنے کی یہ بات ہے, خدا بند عالم کو تو کوئی احتیاج نہیں ہے. اس نے اپنے نبی کو بھی اپنی ذات اقدس کا محتاج رکھا ہے. ہمارے تعاون و امداد کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا احتیاج ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو تعاون نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ ہمارے فائدے ذاتی کے لیے ہوتا ہے. نام تو یہ ہوتا ہے جس طرح ہم درود شریف پڑھتے ہیں درود شریف پڑھنے میں ہماری طرف سے جو درود پیش کیا جاتا ہے اس کی حضور کو احتیاج نہیں ہے، یا اس کی وجہ سے حضور کے مدارج و منازل میں کوئی نہ پڑھنے سے معاذ اللہ کو کبھی واقعہ نہیں ہو رہی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ساری کائنات چھوڑ دے، فرشتے بھی چھوڑ دے، آپ اللہ جل شانہ کا درود بھیجنا کیا کم ہے؟ ساری کائنات کیا اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو جہاں اللہ جل شانہ اپنی رحمت کو متوجہ فرما رہے ہوں، جہاں اللہ جل شانہ کے فرشتے ہما وقت درود پیش کر رہے ہوں، ماں و شما کی کیا حاجت ہے وہاں؟ بات یہ ہے کہ درود تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پڑھتے ہیں، لیکن فائدہ اس میں ہمارا ہے، ہماری بیماریوں کا علاج ہے، ہمارے روح کی غذا ہے، ہماری طبیعتوں کی جلا ہے، ہمارے لیے قرب الہی کا سبب ہے، ہمارے لیے اللہ کی رضا کا سبب ہے. اسی طرح سے دینی امور میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام کو مخلوق تک پہنچانا، یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اعانت و امداد ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس آدمی کا عند اللہ کیا درجہ ہوگا جو کئی سو سال بعد اس دنیا میں تو آیا ہو لیکن فہرست میں اس کا نام ہو کہ یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاون ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر تو تعاون نہ بھی کرے، اگر تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیغام کریمانہ سے روح گردانی کر لے بدبختی کی وجہ سے، تو اس سے کوئی یہ فرق نہیں پڑتا کہ تیری امداد کی انہیں احتیاج ہے. فقد نصرہ اللہ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ نے تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو کسی دوسرے کا محتاج نہ ہونے دیا، خود امداد و اعانت فرمائی جب تمام کفار اس بات پر متحد ہو گئے تھے کہ حضور کی ذات اقدس کو یہاں نہیں رہنے دینا چاہیے. اب آپ ایک اس ہستی کا تصور فرمائیں، ہمارے پاس جو ملک ہے یہ مسلمانوں کا ہے، حکومت مسلمانوں کی ہے، رعیت مسلمان ہے اکثریت اور حکومت مسلمان ہے. اس کے باوجود اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ سارے کا سارا قانون جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہوگا اس ملک میں، تو سننے والے کہتے ہیں دیوانے کی بڑھ ہے، یہ کوئی مجذوب ہے، پاگل ہے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں، بھلا اس ملک میں اور ان لوگوں پر کہاں ممکن ہے. تو آپ ذرا چشم تصور سے دیکھیں، جب ساری روئے زمین پر کہیں اسلام کا نام نہ تھا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک ذات تھی پوری کائنات میں، پوری دنیا میں ایک انسان تھا، اللہ کا ایک بندہ تھا جو اللہ کا پیغام لے کر گیا. تو جس اللہ کریم نے اس وقت امداد فرما لی، آج اسے تیری اور میری امداد کی احتیاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی وساطت سے اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی. اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. یہ ہے حصول رحمت باری کا سبب، طریقہ اور ذریعہ. اللہ کریم فرماتے ہیں ایک وقت وہ بھی تھا جب تک قریش مکہ اس بات پہ متفق ہو گئے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے مکہ مکرمہ میں رہنا دوبھر کر دیا. تو جو خدا غار ثور میں حفاظت کر سکتا ہے، جو خدا مکہ سے مدینہ تک سفر کے دوران حفاظت کر سکتا ہے، جو خدا بدر احد میں حفاظت کر سکتا ہے، کیا وہ مکہ میں رکھ نہیں سکتا؟ لیکن بات اور ہے، جب آدمی اللہ جل شانہ کے انعامات کی قدر نہیں کرتا، خدا اسے اس کے قرب سے معلوم کر دیتا. جب اہل مکہ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس کی کما کو پذیرائی نہ کی، تو خدا نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ شرط مدینہ منورہ کی قسمت میں کر دیا. آج بھی گنبد خضرا مدینہ منورہ میں، اور آج بھی مکے کے طواف کرنے والوں کا طواف مدینہ میں حاضر ہوئے بغیر مکمل نہیں ہے. تو یہ نعمت عظمیٰ ان کی اس ناقدر شناسی کی وجہ سے عبدالآباد کے تک کے لیے ان سے چھی. تیرا اور میرا کون سا منہ ہے کہ ہم قدر کو نہ کریں دین کی, ہم اللہ کے رسول کی سنت کی قدر کو نہ کریں, حضور کی ذات اقدس کی کما حقوق قدر کو نہ کریں, تو کیا خدا ہمیں زبردستی پکڑ کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھیوں میں شامل کر دیں؟ یہی اصول ہے. اگر ہم ناقدری کریں گے اسی طرح دیکھتے رہ جائیں گے. تو میرے بھائی اللہ کریم فرماتا ہے ایک وقت ایسا بھی تھا جب وہ سب اس بات پہ متفق ہو گئے تو صرف نبی کریم دو میں سے دوسرے تھے, صرف دو آدمی تھے, ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. عجیب بات ہے کہ کسی کو حضور چھوڑ کر جا رہے ہیں. مجمع ہے قریش کا, ہر ہر قبیلے سے نوجوانوں کو چھانٹا گیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مکان کے گردا گرد جوانوں کی دیوار سی بن رہی ہے. ذرا پوش ہیں, ننگی تلواریں ہاتھوں میں ہیں, رات کی تنہائیاں ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے قتل کے سامنے. اللہ کریم نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو جب حکم دیا ہجرت کا تو وہ لوگ کچھ سو نہیں گئے تھے, کھڑے تھے ویسے کے ویسے. اللہ قادر ہے, وہ نہ دیکھ سکے, وہ نہ پا سکے حضور کو. تو ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو جن کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ انسان ہے جس کے دروازے پہ نبی کریم دستک دے رہے. یہ اللہ جل شانہ کا لوگوں کے قلوب اور اذہان اور خیالات جس طرح کے حضور کے ساتھ ہیں اس طرح کا سلوک اللہ کریم ان لوگوں سے کر رہا. جن لوگوں نے قدر نہ کی وہ جاگتے ہوئے گلی میں کھڑے ہیں, تارا دے رہے ہیں اپنی طرف سے, حضور تشریف لے جاتے ہیں دیکھنے سے قاصر. اور جن کے دل میں محمد رسول اللہ کا عشق تھا, دروازہ بند ہے, اندر ہے, مکان میں ہے, لیکن نبی کریم دروازے پہ دستک دے. جیسی جیسی کسی کی طلب ہے, جیسے جیسے کسی کے دل میں محبت یا تاثرات و خیالات ہیں, اللہ کریم ویسا ویسا سلوک فرما رہے. آپ دیکھیں ایک طرف تو ساری کائنات کو منور کرنے کے لیے مبعوث فرمایا, اور دوسری طرف فرد واحد کے لیے دو دن اور تین راتیں وقف کر دی. ایک طرف تو وہ سینے پرانوار ہے جو عبدالآباد تک کے لیے ساری کائنات کی ہدایت کے لیے کافی و شافی ہے. یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی توجہ کا اثر ہے جو دنیا میں تیر باقی ہے. اللہ کریم نے اس عالم میں ہر چیز کو اسباب کے ساتھ متعلق کر دیا ہے. یہ سنت اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے تو پیدا فرمایا, بغیر سبب کے پیدا نہیں فرمایا. جبرائیل امین کو حکم دیا جا کر دم کر دے. کیا بغیر والد کے جو پیدا کر سکتا ہے اسے فرشتوں کے دم کی کوئی احتیاج تھی؟ نہیں. ایک قاعدہ ہے دنیا میں, جو کام ہوتا ہے اس کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں. ایک ضابطہ ہے اللہ, سنت اللہ. مائی صاحب آپ کو حکم دیا کہ اس خشک تنے کو, کھجور کے خشک تنے کو ہلائیے. کس قدر اسباب ہیں. خشک تنا ہے اللہ کریم, تو اس پہ تازی کھجوریں لگا رہا ہے. تو قادر ہے بغیر خشک تنے کے ہی بھیج دے. تو قادر ہے وہ نہ ہلائیں گرا دے. تو قادر ہے کوئی اور چیز بھیج دے. ان کا ہلانا سبب بن گیا, خشک تنا تھا, لیکن اس سے تازہ کھجوریں گرانا ہی اس کا کام. کھجور ویسے بھی اس زرد زیر کا اور زندگی کا علاج ہے. تو اللہ کریم نے جس طرح علاج دنیا میں جاری فرمایا اسی کو سبب بنا دیا مائی صاحبہ کے اس زرد کا علاج بنا. تو یہ ایک سنت اللہ ہے, اسباب بنا دیتے ہیں اللہ کریم. بعض اوقات جہاں ہمیں نظر نہیں آتا, ہماری نگاہ نہیں پہنچ سکتی, ہماری سانس سے زیادہ تر وہاں اسباب ضرور ہوتے ہیں. اب معجزہ انسانی عقول کو کھرا کر دیتا ہے, لیکن کیا نبی کی طلب اس کے پیچھے کوئی سبب نہیں بن رہا؟ نبی کی دعا, نبی کے دل کی جو ہے وہ دل کا تاثر, کیا یہ اس کا ایک سبب نہیں بن رہا؟ کوئی نہ کوئی سبب جو ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے. تو ہدایت ساری کی ساری کا سبب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا وجود موجود. آپ کا سینہ پر انوار جو ہے یہ مخلوق کے لیے وصال الہی کا ذریعہ اور سبب ہے. تو جہاں ساری کائنات کو, ساری خدائی کو منور کرنے کے لیے انوار و تجلیات ودیت فرمائے, حضور کی توجہ ساری کائنات کو منور کرنے کے لیے کافی ہے, تو ساری کی ساری توجہ دو دن اور تین راتیں ایک ابو بکر صدیق کے لیے مختص کر دی. لوگ کہتے ہیں نبی کریم چھپ رہے ہیں, اور اللہ کریم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی ڈیوٹی پہ لگا رہا, حضور اپنا کام کر رہے ہیں, چھپنے کی اس میں کیا بات ہے بھائی؟ اللہ قادر ہے, جب وہ تلواریں سونپ کر کھڑے ہیں تو انہیں نظر کچھ نہیں آتا. تو یہ لفظ ایک عام سی بات ہے, اور یہ اللہ کی کرامات میں کثرت سے ملتی ہے. پھر ایک لمحے میں زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلا جانا, یہ تو ابلیس کو بھی قوت خدا نے دے دی ہے. انبیاء علیہم السلام کی شان اس سے بہت اعلیٰ ارفا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑی سی دیر میں مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے جہاں میرا رب چاہے عرش الٰہی تک, سدرت المنتہا تک تشریف لے جاتے ہیں, اور ایک پل میں لوٹ کر آ جاتے ہیں. تو کیا وہ خدا جو سدرت المنتہا تک لے جانے پر قادر ہے, وہ پل بھر میں گھر سے اٹھا کر مدینہ منورہ کیوں نہیں پہنچا دیتا؟ کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے؟ وہ ہر بات پہ قادر ہے, وہ کر سکتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر پلک جھپکنے میں آصف بن برقیہ تخت بلقیس کو حاضر کر سکتا ہے, تو محمد الرسول اللہ کی شان تو بہت ارفع والا ہے. آپ کے ادنا ادنا خادم جو ہیں ان کی ایک توجہ زمین کو ہلا دیتی. مدینہ کے گدا دیکھے ہیں دنیا کی امامت سے, بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام سے. جہاں تک کسی کی نگاہ اور سمجھ آتی جاتی ہے, خدا شاہد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے ادنا سے ادنا غلام جو ہے وہ تقدیریں بدل دیتے, انسانی ذہنوں کو تبدیل کر دیتے, انسانی قلوب کو بدل دیتے, انسان کی سوچ اور سمجھ کے دھاروں کو بدل دیتے. یہ کوئی آسان کام نہیں. تو کیا وجہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھپتے ہوئے نکلتے ہیں مکہ مکرمہ سے اور غار ثور میں جانے کی آپ کو کیا حاجت ہے؟ اللہ جانے اس میں کس قدر راز ہوں گے. خدا کی باتیں وہ خود ہی سمجھ سکتا ہے. ایک بات تمہیں کر دوں, وہ یہ بھی ہے کہ صرف ایک آدمی کی تربیت ذات باری کو مقصود, یہ سارے کا سارا سفر جو ہے سیدنا صدیق اکبر کے فضائل اور فضیلت کے لیے. علامہ بازل ایرانی شیعہ جو ہے حملہ حیدری میں وہ بھی لکھتا ہے نا, چنے گفت راوی کے سالار دین, چسال بحفظ جہاں آفری, زبزدی کے آنکھوں میں پر مک رفت, بسوئے سرائے ابو بکر رفت. کیا مقام ہے کہ ساری کائنات تو محمد الرسول اللہ کے دروازے پر ہو, اور اللہ کا پیغمبر ابو بکر صدیق کو گھر سے ملا. ایک وہ لوگ ہیں جو در اقدس پہ کھڑے ہیں لیکن انہیں حضور نظر ہی نہیں آتا, اور ایک وہ ہے جو گھر میں بیٹھے ہیں اور حضور دستک دے. رفتند چندی زدامان دشت, قدوم فلک سایہ مجروح گشت, ابو بکر آگا بدوشش گرفت ولی این حدیث است جائے شکفت کہ ترکس تنا قوت آمد قدید کہ بار نبوت قوانت کشید. یہ شیعہ ہے میرے تو کہتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا سفر آپ نے فرمایا تو اس بعد یہ پرخار میں قدوم فلک سا مجروح بیت حضور کے قدوم مبارک پائے مبارک زخمی ہو گئے. ابو بکر آگا بدوشش گرفت تو سیدنا صدیق اکبر نے حضور نبی کریم کو اپنے دوش پر سوار کر لیا. لیکن کہتا ہے حیرت کی بات ہے سوچنے کی بات ہے کہ درکس چنا قوت آمد قدیر ایک کمزور دبلے پتلے وجود میں اس قدر طاقت پیدا کر دی اللہ نے کہ بار نبوت توانت کشید کہ نبوت کا بوجھ اٹھا کر چل رہا. آج بھی غارث اور موجود ہے. 1400 سال ہو گئے ہیں لوگوں کو اترتے اور چڑھتے ہوئے. کیا 1400 سال جہاں سے خلق خدا گزرتی رہے وہاں رستہ نہیں بن جاتا؟ تو کسی پہاڑ کا آج سے 1400 سال پہلے کا اگر خیال کیا جائے تو غالباً اوپر چڑھنے کے لیے ہاتھ اور پاؤں کی ضرورت ہے. چاروں ہاتھ اور پاؤں کے بل آدمی چڑھ سکتا ہوگا اس وقت. آج کا جوان وہاں چڑھتے چڑھتے ہانپنے لگتا ہے لیکن آپ اس نحیف و نظار انسان کو دیکھیں کہ درکس چنا قوت آمد قدید کہ بار نبوت عبادت کشی جو نبوت کے بول کو اٹھا کر چڑھ رہا. اللہ چاہتا تو ایک پل میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے گھر سے مدینہ منورہ پہنچا دے. جب وہ قادر ہے عرش الٰہی تک پہنچا دیا تو مدینہ منورہ کیا دور کی بات تھی. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضائل کہاں سے ملتے؟ تو ایک فرد واحد کی اس تربیت پہ اللہ ایک فرد واحد کی جو ہے ذات اس کے بنانے پہ اس قدر تو محنت کر رہا ہے اس قدر احسان فرما رہا ہے. محنت ہی ہوئی نا خدا بند عالم بھی صدیق اکبر کو درے لطف سے بنا رہا ہے ایک اپنی تصویر پیش کر رہا ہے. تو کیا اسی محنت اسی توجہ اور اسی برکت کا اثر نہیں تھا کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس دار فانی سے دار بقا کو تشریف لے گئے تو اس وقت اسلام کی کیا حالت؟ اگر اس وقت کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اکثر قبائل جو تھے بدوی اور جن کے دلوں میں اسلام راسخ نہیں ہوا تھا وہ بگڑ گئے مرتد ارادہ ہو گئے منکرین ثقات ارادہ ہو گئے. اور جو باہر کی قوتیں تھیں طاغوتی طاقتیں ان سب نے یہ دیکھ لیا کہ مسلمانوں کا پیغمبر تو اس دنیا سے تشریف لے جا چکا اب ہمیں یک بارگی حملہ کر کے اس قوم کو نابود کر دینا چاہیے. اس قدر طوفان اٹھا اس قدر طوفان اٹھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مرد اہم بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یا امیر المومنین آپ ان لوگوں سے ایک ایک کر کے نبڑے. کبھی منکرین زکات سے پھر مرتدین سے اس طرح ترتیب سے ایک ایک کے ساتھ لڑے. مدینہ میں تو انسان کوئی رہ نہیں جائے گا حفاظت کے لیے. لوگ وہی ہیں جنہیں آپ لڑائی پر بھیج دیں گے اور باہر کی کافر حکومتیں جو ہیں وہ مدینہ منورہ پہ نگاہ لگائے ہوئے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ تو یہ وہی نحیف و نظار انسان تھا جس نے یہ جواب دیا ہے عمر تو اسلام سے پہلے تو دلیر تھا کیا تجھے اسلام نے کچھ دل کر دیا؟ فرمایا اللہ کی قسم اگر مدینہ منورہ میں میں اکیلا رہ جاؤں اور جنگل کے بھیڑیے مجھے آ کر پھاڑ کھائیں پھر بھی میں ہر مسلمان کو حکم دوں گا جہاں جہاں نبی کریم کی نافرمانی ہے وہاں ٹوٹ کرو اور اسے نابود کر کے رکھ. یوں سی تربیت کا اثر اللہ کریم خوب جانتا ہے. اللہ کریم جس نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ اس کی بناوٹ سے خوب واقف ہے. جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ انسانوں کے ذہنوں سے دلوں سے اور ان کے ارادوں سے خوب آگاہ ہے. وہ آنے والے حالات کو بھی اسی طرح جانتا ہے جس طرح آج کے حالات اس کے سامنے. وہ گزرے ہوئے آنے والے حال ماضی اور مستقبل اس کی بارگاہ میں نہیں ہے، اس کا علم حضوری ہے، ہر چیز اس کے سامنے حاضر ہے. اسے خوب علم تھا کہ نبی کریم جب دین پہنچا کر اس دار فانی سے رخصت ہوں گے تو وہ طوفان اٹھے گا، وہ طوفان اٹھے گا کہ انسانی بس سے بات باہر ہوگی، کوئی ایسا انسان پیدا کر دوں جو ساری کائنات سے ممتاز ہو، جو سکون و اطمینان کا پہاڑ ہو، جسے کوئی زلزلہ ہلا نہ سکے، جسے کوئی طوفان اکھیڑ نہ سکے، جسے کوئی آدھی جس کا پرے کا بھی نقصان نہ کر سکے. تو یہ وہ پہاڑ تعمیر ہو رہا ہے ہمارے سور میں. کافر تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہم سے چھپا ہوا ہے، لیکن اللہ کریم نے اپنے نبی کو اس ڈیوٹی پہ لگا رکھا ہے کہ جب یہ طوفان اور زلزلے آئیں گے تو ان کے لیے مسلمانوں کے ہاں ایک جائے پناہ بنا دے. اس نے اسی تعمیر کر دیا میرے نبی، ایک مضبوط قلعہ بنا دے میرے نبی جس میں مسلمان اور اسلام پناہ دے. اور یہ وہی قلعہ تعمیر ہو رہا ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اللہ کریم فرماتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اکیلی جان ہو انسان کی، ایک رفیق سفر ساتھ ہو، اور قریش مکہ جو ہے وہ پیچھے ہو تلاش میں ہو، تو یہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منصب ہے، یہ صرف انبیاء کی شان ہوتی ہے، یہ صرف نبیوں کا مقام ہوتا ہے کہ ایسے کٹھن وقت میں بھی ذات باری کی معیت انہیں یاد ہوتی ہے. ہمیں تو یاد بھی نہیں رہتا جب مصیبت آتی ہے. تو یہ صرف انبیاء کی شان ہے، اور یہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ آپ اس غار ثور میں بیٹھی ہوئی فرما رہے ہیں ان اللہ معنا. ہمیں کیا فکر ہے، اللہ کریم تو ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کیا فکر ہے. لیکن حضور تو افضل المرسلین ہے، خیر البشر ہے، بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر، آپ دیکھیں پوری قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، پوری قوم تھی، ایک آدمی نہیں تھا، بنی اسرائیل کے سارے کے ساری قوم ساتھ تھی. لیکن جیسے فرعون کے لشکر کی کچھ گرد دور سے دیکھی، سامنے سمندر آیا، تو کسی کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ اللہ کے نبی یہ موزی تجھے ایزا دے گا. کہنے لگے ہمیں مروا دیا بس، فوراً اپنی جان کی فکر پر. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا انما یا ربی سیادین، میرے ساتھ تو میرا رب ہے، اور میری وساطت سے تمہیں بھی رستہ مل ہی جائے گا، کیوں گھبراتے. لیکن یہاں ایک جان اور بھی ہے، کائنات ساری تو دشمن ہے، مکہ سارا تو دشمن ہے، قریش سارے تو تلاش میں نکلے ہیں، لیکن ایک انسان ایسا بھی ہے جس کے گھر میں جوان بچیاں بھی ہیں، جس کے گھر میں بوڑھا باپ بھی ہے، جس کے گھر میں مال و منال بھی ہے، مکان بھی ہے، رشتے بھی ہیں، اور جس کی جان نوک سنا کے سامنے بھی ہے. اس سب کے باوجود جب سوچتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہیں اللہ کے نبی کو کوئی ایذا پہنچا دے. نبی کا مقام تو اپنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو تو کوئی مل نہیں سکتا، کوئی پہنچ نہیں سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا. قادر خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، سیدھی سی بات ہے. لیکن ایک متنفس اس کائنات میں ایسا بھی ہے جو سوچتا ہے تو جسے دکھ ہوتا ہے تو محمد الرسول اللہ کا ہوتا ہے. کیا اس کی جان تلوار کے سامنے نہ تھی؟ کیا اس کی جوان بچیاں قریش مکہ کے قبضے میں نہ تھی؟ کیا